وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. موضوع گفتگو تقویٰ تھا, تقویٰ کی اساس اور بنیاد توحید, اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ نبوت تک پہنچی. نبوت کیوں ضروری ہے ہمارے لیے, ضرورت نبوت کیا ہے, اور آنے والا نبی اگر دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو کس طرح سے یہ سمجھا جائے کہ یہ نبی ہے. عرض کیا کہ نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزہ پیش کریں, معجزہ کیا ہے اس کی وضاحت کی. انبیاء کے مختلف معجزے آپ کی خدمت میں پیش کیے. ہمارے نبی جو آخری نبی ہیں, جو سید الانبیاء ہیں, جو خاتم النبیین ہیں, جن کی نبوت آفاقی اور ابدی ہے, کسی ایک خاص قوم, کسی ایک خاص خطے, کسی ایک خاص ملک یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں. لہذا ہمارے نبی کو جو معجزہ اللہ نے عطا کیا وہ معجزہ بھی ابدی معجزہ ہے, معجزہ خالدہ ہے. ہر دور میں, ہر زمانے میں جب تک یہ کائنات باقی رہے گی یہ معجزہ بھی باقی رہے گا. وہ معجزہ جو اللہ نے حضرت کو دیا وہ معجزہ قرآن ہے. قرآن خود رسالت بھی ہے اور ثبوت حقانیت پیغمبر اسلام بھی ہے. قرآن مجید نے اپنے زمانے میں, جس وقت قرآن نازل ہوا یہ وہ دور تھا جب عربی ادب اپنے اوج میں تھا. اس وقت دعویٰ کیا, اور یہ دعویٰ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دعویٰ صبح قیامت تک کے لیے باقی ہے, کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے تو تم بھی اس جیسی کتاب لا کر کے پیش کر دو, اور اگر پوری کتاب کا جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم 10 ہی سوروں کا جواب دے دو, اور جب 10 سوروں کا بھی جواب ممکن نہ ہو سکا تو قرآن نے کہا کم سے کم 1 سورے کا جواب پیش کر دو. اور سورے میں بھی یہ قید نہیں لگائی کہ سورہ بقرہ جو سب سے مفصل سورہ ہے, طویل سورہ ہے, اس کا جواب پیش کیا جائے. سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے, اس کا جواب اگر پیش کر سکو تو پیش کر, لیکن اس کا جواب بھی کوئی پیش نہ کر سکا. اس کے بعد قرآن نے دوسری چیز پیش کی کہ اگر تم اس جیسا نہیں لا سکتے ہو اس میں کمی دکھا دو, اس میں نقص دکھا دو, اس میں عیب دکھا دو, کیونکہ دیکھیے کسی جیسا پیش کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ میری جیسی تقریر کر دیں تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو, لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ میری تقریر کے اندر خامیاں کیا کیا ہیں اسے پیش کر دیئے تو ہر کوئی کاغذ بھر دے گا, سفر بھر جائے گا خامیوں سے. قرآن مجید جب چیلنج کرتا ہے تو چیلنج کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن کو غور نہیں کرتے, بغیر دیکھے ہوئے قرآن کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو بشر کی کتاب ہے. ارے کم سے کم دیکھ تو لیا ہوتا, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی, کسی بندے کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہوتی, اس میں بہت سا اختلاف ملتا, کیونکہ انسان خصوصاً وہ قرآن جو کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, ہر سال انسان کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے, خواہشیں بدل جاتی ہیں, جوانی کے خیالات اور ہوتے ہیں, بڑھاپے کے خیالات اور ہوتے ہیں, صلح کے زمانے کے افکار اور ہوتے ہیں, جنگ کے زمانے کے افکار اور ہوتے ہیں. جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو بولنے کا اسٹائل الگ ہو جاتا ہے, جب یہ جو ہے مخالف میں ہوتا ہے تو بولنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے. ہم لوگ خود اپنی باتوں کو, 2-4 سال کی باتوں کو اگر یہ جو ہے ریکارڈ کرتے رہے ہر روز کی باتوں کو, اس کے بعد دیکھیں گے کافی اس کے اندر کچھ نہیں تو کم سے کم ارتقا ہی آ جاتا ہے. جیسے جیسے علم ہمارا بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارے خیالات میں تبدیلی دی جاتی ہے. یقیناً جو علم ہمارے پاس آج ہے وہ کل نہیں تھا. قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, مختلف حالات میں نازل ہوا, جب اقلیت میں تھے تب بھی نازل ہوا, اکثریت میں آئے تب بھی نازل ہوا, جب ظلم کی چکی کے تلے پس رہے تھے تب بھی قرآن نازل ہوا, جب چاہنے والوں کے جو ہے وہ جھرمٹ میں آ گئے, غلبہ ملنے لگا, جنگ پہ جنگ جیتنے لگے تب بھی قرآن نازل ہوا. پورے کو اٹھا کے دیکھو کہیں کوئی اختلاف ہے, کہیں کوئی فرق ہے, کوئی تضاد ہے؟ اگر غیر خدا کی کتاب ہوتی. لیکن اختلاف اور تضاد بھی ہماری تقریر کے سلسلے میں تو آپ کاغذ پہ کاغذ بھر دیں گے, لیکن پورے قرآن کا 1400 سال ہو گئے کچھ نہ کر سکے. تو قرآن محکم کتاب ہے, کوئی کتاب دنیا کی اتنی مستحکم کتاب نہیں ہے, کوئی کتاب دنیا کی اس قابل نہیں ہے جس سے قرآن کا موازنہ کیا جا سکے. قرآن مجید وہ یقینی پیغام خدا کا, قرآن وہ کتاب جس سے خدا کے جو ہے وجود کا بھی یقین ہوتا ہے, قرآن وہ کتاب جس سے نبوت پر بھی یقین آتا ہے, قرآن وہ کتاب جس سے حقانیت کا یقین ہوتا ہے, جس سے پیغام حیات ملتا ہے, پیغام جو ہے زندگی ہے جس سے حاصل ہوتا ہے. اس کتاب سے اگر ہم غفلت کرتے ہیں, ہم اس کتاب کو پہچانا ہی نہیں, اس کے قریب ہی نہیں گئے ہیں, ہم نے اس کے اوراق ہی نہیں الٹے ہیں. ورنہ وہ کتاب ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا کی ساری نعمتیں چھن جائیں مگر صرف قرآن میرے پاس رہ جائے تو مجھے وحشت نہیں ہو. صرف قرآن اگر میرے پاس رہ جائے, کیا ہے اس قرآن کے اندر کہ دنیا کی ساری نعمتیں چھن جائیں؟ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر کتاب تو پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اگر جس کتاب کے قریب جانا بھی ہم گوارا نہیں کرتے. زمانہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مردہ مرتا تھا تو سیم 40ویں میں قرآن پڑھ لیا جاتا تھا, اب وہ بھی نہیں گوایا. اب کسی ایک سوم 40ویں میں قرآن کا ختم ہونا مشکل کام ہو گیا ہے, کہاں نہیں جا رہا ہے. یا قرآن پڑھنا نہیں آتا, یا الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ قرآن پڑھنا کسر شان سمجھتے ہیں. کیا کہوں اس کے علاوہ؟ یا پڑھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا وہ بھی ایک لعنت ہے. ہمیں سب کچھ پڑھنا آ گیا سوائے قرآن کے, مختلف علوم ہم نے حاصل کر لیے لیکن قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے, قرآن نہیں سمجھ سکتے. ساری زبانیں ہمیں آتی ہیں, قرآن کی زبان ہمیں نہیں آتی. ہم کوئی معمولی چیز تو نہیں رہے. یا یہ کہ قرآن پڑھنا تو آتا ہے مگر کسر شان سمجھتے, اس قرآن کو پڑھنے سے. بہرحال ماہ رمضان ایک اچھا موقع ہے, بہار قرآن کا موقع ہے, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خصوصاً ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمارے یہاں تو قرآن اور اہل بیت کی جدائی ممکن ہی نہیں ہے. ہم اگر قرآن سے جدا ہیں یعنی اہل بیت سے جدا ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن سے جدا ہوں اور اہل بیت کے ساتھ ہوں. تو پیغمبر کہتے گئے ہیں نہیں افطار پاؤں, ہرگز ہرگز ان کے اندر جدائی محال ہے, ان کا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا, ایک دوسرے سے جدا ہو جانا, ان کا تو قرآن سے اتنا قریبی راستہ ہے کہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. جب سر نوکے نیزہ پہ جاتا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ہم اسفتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے لا یبن رسول اللہ امرک عجب, اے فرزند رسول خدا آپ کا امر اس سے بھی زیادہ تعجب ہے اور عجیب ہے. مجبور ہو چند جملے قرآن کے سلسلے میں کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ خدا بند عالم نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی, سورہ رحمان میں نعمتوں کو شمار کیا ہے نا, نعمتوں کو خدا نے سورہ رحمان میں گنایا, اس کے بعد کہتا ہے کبھی آئیے آلہ رب کو ماں تو کل زبان. اب یہاں پہ دیکھیں کہ خدا پہلی نعمت جو پیش کرتا ہے وہ کیا ہے, الرحمن علم القرآن خلق. پہلی نعمت جو ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. اس کے بعد خلقت انسان ہے، حتیٰ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی جو نعمت ہے وہ تعلیم، جو قرآن راستہ ہے، انسان کو بعد میں پیدا کیا، راستے کو پہلے پیدا کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ساری نعمتیں ایک طرف، یہ بھی تو امام نے فرمایا نا، ساری نعمتیں اگر ہم سے چھین لی جائیں، لیکن اگر قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں کسی قسم کا غم نہیں، کسی قسم کی وحشت نہیں، ہمیں تنہائی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ عظیم نعمت ہے. آیا خالق کی کتاب مستحق ہے کہ ہم پہلے اسے پڑھیں یا مخلوق کی کتاب؟ تو یہ فرض کریں وقت نہیں ہمارے پاس ہے، یا یہ پڑھ سکتے ہیں یا وہ پڑھ سکتے ہیں، دو میں سے کسی ایک کو پڑھنا ہے، کون سی کتاب حقدار ہے کہ اس کو پڑھیں اور کون سی کتاب اس قابل ہے کہ اسے چھوڑ دیں، خالق کی کتاب یا مخلوق کی کتاب؟ خالق اس قابل ہے کہ اس کی کتاب کو اہمیت دے یا مخلوق اس قابل ہے کہ اس کی کتاب کو اہمیت دے؟ یہاں پر ٹکراؤ ہو رہا، ٹکراؤ نہیں ہو رہا، الحمدللہ دونوں پڑھیں گے، یہ بھی پڑھیں گے وہ بھی پڑھیں گے، لیکن اگر فرض کی اکثر بہانے یہی تو ہوتے ہیں نا، کیا کریں، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ملتا، بنا نہیں ملتا، 12 سال 16 سال 18 سال ہم کالجوں میں اپنا، اسکولوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، سب کے لیے وقت ہے، نہیں وقت ہے تو کتاب میں خدا کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اخبار پڑھ لیتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، دنیا کے ناولیں پڑھ ڈالتے ہیں، اپنی شعبۂ تعلیم سے جو ہے متعلق کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں. حق یہ ہے کہ کتاب خدا جو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو اور کسی سے اگر ڈر نہیں ہے تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اللہ سے ڈرا جائے، نہ کہ دوسروں سے. خوف اللہ سے، کتاب اللہ کی، پیغام اللہ کا، قرآن قانون اللہ کا، اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے تو جو چیز مؤخر کی جائے گی وہ بندوں سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہیں، خدا سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہیں. جس دن یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اسی دن ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا. تقویٰ کیوں نہیں آتا؟ تقویٰ نہیں آنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خالق سے متعلق چیزوں کو مؤخر کر رکھا ہے اور مخلوق سے متعلق چیزوں کو ہم نے مقدم کر، جو نعمتیں کمتر ہیں پستر ہیں ان کو مقدم کر دیا، اور جو نعمتیں جو ہے مقدم تھی ان کو مؤخر کر دیا. تو بہرحال ایک موضوع تھا نبوت، نبوت کی ضرورت، انبیاء کو پہچاننے کا طریقہ، اور خصوصاً آخر نبی کے سلسلے میں جو کچھ بھی مختصر سے وقت میں کہا جا سکتا تھا اسے میں نے بیان کر دیا. اب اس کی باری، آج بات باری آتی ہے امامت کی، جو آج کا موضوع ہے. موضوع ہے امامت، ضرورت کیا ہے امام کی؟ امام کی وہی ضرورت ہے جو نبی کی ضرورت ہے. جو ضرورت نبوت کے سلسلے میں دلائل کل پیش کیے تھے، اگر وہ ذہن میں ہے تو بعین ہی وہی دلائل امامت کے سلسلے میں بھی ہمیں راستہ چاہیے. جو انسان نبی کے زمانے میں تھا وہی انسان امام کے زمانے میں بھی ہے، وہی انسان امام کے زمانے میں بھی ہے. جو نقائص نبی کے زمانے میں انسانوں میں تھے وہی نقائص آج بھی ہیں. کل ہمارا علم محدود تھا تو کیا آج ہمارا علم لامحدود ہو گیا ہے؟ کل بھی ہمارا علم محدود تھا، آج بھی ہمارا علم لامحدود تھا. کل بھی ہمارے اوپر جو ہے خواہشات نفس کا غلبہ ہو جاتا تھا، آج بھی خواہشات نفس کا غلبہ ہو جا رہا ہے. کل بھی یہ بات معیوب تھی کہ دعوت دینے والا دعوت دے، اپنے گھر بلائے، لیکن گھر کا ایڈریس نہ دے، گھر کا پتہ نہ دے، گھر تک پہنچانے والا رہنما ہمیں نہ دے، آج بھی یہ بات عیب کی بات ہے. آج بھی بات عیب کی بات ہے کہ خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے منزل کمال کو طے کرنے کے لیے، ترقی کی جو ہے منزلوں تک پہنچنے کے لیے، مگر پہنچنے کا راستہ نہ بتائے ہمیں کہ کس راستے سے جانا ہے. کل بھی یہ بات عیب تھی، آج بھی یہ بات عیب ہے. تو جتنے دلائل جو ہیں وہ نبوت کے سلسلے میں تھے، وہی سارے دلائل جو ہیں وہ امامت کے سلسلے میں بھی پائے جاتے ہیں. امام یعنی قائد، امام یعنی پیشوا، رہنما، راستہ بتانے والا. یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی قبیلہ، کوئی مکتب فکر، کوئی سماج نہیں ہے جو قیادت کی ضرورت کا قائل نہ ہو. کوئی سماج ایسا نہیں ہے. ہم نے آج تک کوئی ملک نہیں دیکھا جس نے ترقی کیا ہو بغیر حاکم کے. ہم نے آج تک کوئی ایسا سماج نہیں دیکھا جس نے ترقی کی ہو اس کا کوئی جو ہے رہنما نہ ہو. آج تک ہم نے کوئی ایسی فوج نہیں دیکھی جس نے کامیابی حاصل کی ہو بغیر کمانڈر کے. ہے کہ دنیا کمانڈر نہ ہو اور فوج جیت گئی ہو, حاکم نہ ہو اور ملک نے یہ جو ہے ترقی کر لی ہو, رہنما نہیں ہے اور سماج ایک اچھا سماج بن گیا ہو. آج تک کوئی دنیا میں ایسی مثال تو آئی نہیں ہے. لہذا ہر دور میں ہر زمانے میں ایک رہنما کی ضرورت ہے, قائد کی ضرورت ہے, لیڈر کی ضرورت ہے. مولا کائنات نے اسی کو لفظوں میں پیش کیا کہ لابد للناس من امیر بر کان او فاجر. ہر سماج کے لیے انسان, اگر انسان بنوان انسان, انسان کے لیے قائد کی ضرورت ہے, لیڈر کی ضرورت ہے, پیشوا کی ضرورت ہے. وہ لیڈر چاہے نیک ہو یا برا, لیڈر تو بہرحال چاہیے. البتہ نیک لیڈر ہوگا تو اس کے آثار اور ہوں گے, برا لیڈر ہوگا تو اس کے آثار اور ہوں گے, لیکن لیڈر اور قائد تو بہرحال چاہیے چاہیے. یہ بات معقول ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو بھیجے, انبیاء مختلف اتنی تمام زحمتوں کو برداشت کریں, تکلیفوں کو برداشت کریں, برداشت کرنے کے بعد اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچائیں, تعلیمات کو عام کریں, پھر اس تعلیمات کی حفاظت کا انتظام کیے بغیر چلے جائیں. اللہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کوئی اگر ایک سینٹر بناتا ہے, محنت کرتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, وقت خرچ کرتا ہے, عالی شان سینٹر بنا دیا, اس کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کوئی اس کے محافظ کا انتظام نہیں ہوتا. خوب اسلام نے قانون بنا دیا, قانون کا قرآن تو موجود ہے. قرآن جب ہمارے درمیان میں موجود ہے تو ہمیں دوسرے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی اور شخص کی, کسی اور کی. ہمارا امام کون ہے؟ قرآن. اچھا نارا ہے. ہمارا لیڈر قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قانون ہے, لیکن ہر قانون کے لیے مفسر اور مجری کی ضرورت ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے تنہا پارلیمنٹ کسی ملک میں نہیں ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ کام کیا, قانون بنا دینا. اگر تنہا قانون کافی ہوتا تو پارلیمنٹ بن جانا کافی تھا, لیکن پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے قوی مجریہ بھی ہوتی ہے, انتظامیہ بھی ہوتی ہے, عدلیہ بھی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ تنہا قانون کافی نہیں ہے. قانون کی جو ہے وضاحت کرنے والا تو کوئی چاہیے. یہ قانون سے کیا مراد ہے؟ ورنہ ہر کوئی قانون سے اپنا اپنا معنی اگر یہ جو ہے نکالتا رہ گیا, اس کے بعد ضمانت اجرا کیا ہے, نفاذ کی کیا ضمانت ہے؟ لہذا قانون کا وجود, قرآن کا وجود تنہا کافی نہیں ہے. قرآن اللہ نے بھیجا, قرآن کے بعد اس کی تفسیر کرنے والا بھی چاہیے, اس کی تشریح کرنے والا بھی چاہیے, اور اس کے قوانین کو نافذ کرانے والا بھی چاہیے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ امامت ایک ایسی چیز ہے, سنی شیعہ دونوں کے یہاں متفقہ طور پر ہے. ایک حدیث ہے جسے سنی بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں, من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, گمراہی کی موت ہے. جاہلیت ہے, جہالت نہیں ہے. اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, گمراہی کی موت ہے. بھٹکا ہوا انسان نہیں ہے یہ, انسان راہ راست پہ نہیں ہے جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا. آپ دیکھیں کہ امامت کی اہمیت کتنی ہے لیڈرشپ کی, تو شیعہ کیا سنی کیا بھی. خب کہتے ہیں نا کہ رسول خدا کا جنازہ چھوڑ کر کے صدیقہ میں کیوں چلے گئے تھے, آئے کے لیے گئے. ہاں جی, وہ کیسے ہو سکتا تھا سماج بغیر لیڈر کے رہ جاتا. دفن و کفن تو بعد میں ہوتا رہے گا, یہ زیادہ اہم ہے. یہ خود ان کا صحیفہ میں اکٹھا ہو جانا گواہی ہے اس بات کی کہ امامت اساس ہے, امامت بنیاد ہے. اگر ہم شیعہ اصول دین میں شامل کرتے تو غلط نہیں کرتے ہیں, کوئی فرعی چیز نہیں ہے. ورنہ رسول خدا کے دفن و کفن سے بڑھ کے کون سی چیز ہے؟ اس وقت رسول خدا کو وہاں چھوڑ کر کے چلے جانا صحیفہ میں, حضور تو یہی پیش کیا جاتا ہے نا, بہانہ تو یہی ہے, دلیل تو یہی دی جاتی ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ معاشرے کو, سماج کو بغیر قائد کے, بغیر رہبر کے, بغیر لیڈر کے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ امامت اصول میں شامل ہے، امامت کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. اور ہم شیعوں کے اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں امامت کی اہمیت ہے. جو روایتیں اور جو حدیثیں ہیں ان کو میں فی الحال ابھی نہیں چڑھنا چاہتا. صرف ایک حدیث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، پانچ پلر، پانچ ستون اسلام علیہ السلام اسلام کے ہیں: الصلاۃ والصوم، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایۃ. پانچ چیزیں: نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت، قیادت، لیڈرشپ. امام سے فرماتے ہیں کہ وما نودی بالشیئن کما نودی بالولایہ، جتنے اہتمام کے ساتھ ولایت کا اعلان کیا گیا اتنے اہتمام کے ساتھ ان میں سے کسی چیز کا اعلان نہیں کیا گیا. افسوس ہے کہ ترکو اربع اخذوا اربع وتركوا هذه، لوگوں نے وہ چار چیزیں تو قبول کر لی، نماز کو اپنا لیا، روزے کو اپنا لیا، حج کو اپنا لیا، زکات کو اپنا لیا. اگر ایک شخص نماز نہ پڑھے تو کہتے تم کیسے مسلمان ہو، ایک شخص اگر روزہ نہ رکھے تو کہتے تم کیسے مسلمان ہو، حج کو نہ جائے تو انگلی اٹھتی تم کیسے مسلمان ہو، زکات ادا نہ کرے تو انگلی اٹھتی ہے، لیکن اگر وہ ولایت کو نہ مانے کوئی بات نہیں، وہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے مانے یا نہ مانے. پھر امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ ولایت کی اتنی اہمیت ہے کیوں؟ امام نے فرمایا کہ ولایت کی اہمیت اس لیے کہ والی ہی ان چار چیزوں کا محافظ ہے، وہی ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ان کی طرف، وہی ہے جو نماز اور روزے اور حج اور زکات کا نفاذ کرا سکے. اگر والی نہیں ہے تو ان کا نفاذ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کا نفاذ بھی ممکن نہیں ہے. اب ساری بحث یہ ہوتی ہے کہ امامت کی ضرورت تو مان لیجیے ضرورت ہے، لیڈرشپ کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، قیادت چاہیے. قائد ہونا کیسا چاہیے، کیسا قائد ہو اور کون قائد بنا، کیسا قائد ہو اور کون قائد بنائے ہو. جس خدا کے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قائد چاہیے، جس کتاب خدا کی تفسیر اور اس کے جو ہے نفاذ کے لیے ہمیں قائد چاہیے، اسی کتاب نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اسی کتاب میں وضاحت موجود ہے کہ قائد کیسا ہونا چاہیے. قائد جاہل ہونا چاہیے کہ قائد عالم ہونا چاہیے، قائد گناہگار ہونا چاہیے یا قائد معصوم ہونا چاہیے. مشہور آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک بڑا گروہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اولو الامر یعنی ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں حکومت ہے. اب جیسے ہی حکومت آ گئی ہو، اسے بحث نہیں ہے، ووٹنگ کے ذریعے حکومت آ گئی ہو، الیکشن کے ذریعے اس نے حکومت کا قبضہ کیا ہو، لڑ کر کے ڈنڈے کے ذریعے حکومت کا قبضہ کر لیا ہے، فوج کے ذریعے سے حکومت، کسی بھی ذریعے سے حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، وہ اولو الامر میں شمار اس کا ہو جائے. علی بھی اولی الامر میں شمار ہوتے ہیں، امام حسن بھی اولی الامر میں شمار ہوتے ہیں، معاویہ بھی اولی الامر میں ہے، یزید بھی اولی الامر میں ہے، سارے کے سارے جو ہیں اولی الامر میں شمار ان کا ہوتا ہے. ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو، پاور ہو، وہ سب اولی الامر کے صف میں آئے. واقعی اس آیت کا یہ معنی لیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں، فرض کیجئے کہ آپ کار پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اور عموماً جب کار پہ آپ جاتے ہیں تو سائن دیکھتے جاتے ہیں نا، کہاں راستہ، اگر کہیں راستہ خطرناک ہے تو وہاں پر سائن لگ دیا جاتا ہے کہ یہاں کے اوپر ڈینجر ہے، خطرناک راستہ، یہاں راستہ پتلا ہو گیا ہے. آپ شاندار ہائی وے پہ چلے جا رہے ہیں، بہترین ہائی وے پہ چلے جا رہے ہیں، آپ نے سائن دیکھا، سائن لگا ہوا ہے کہ جی آگے بڑھیے، سائن جانے کا حکم دے رہا ہے، آگے بڑھ گئے. اب آگے بڑھتے چلے گئے، آپ تو بالکل بے خیال، اگر کوئی معاملہ آگے کچھ ہوتا، رکاوٹ ہوتی تو حتما سائن یہاں آ جاتا نا کہ آگے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے. آپ گاڑی چلاتے چلے جائیں چلے جائیں، اچانک راستہ پتلا ہو گیا، اس کے بعد راستہ ختم، آگے کھائی، گاڑی گر گئی، کھائی گئی. الزام کس کے سر جائے گا؟ ڈرائیور کے سر یا انتظامیہ کے سر؟ ڈرائیور تو بےچارہ آپ کے سائن کو جو ہے فالو کر رہا تھا، ڈرائیور تو آپ کے سائن کو فالو کر رہا تھا کہ راستہ چوڑا ہے، بے عیب ہے، بے نقص ہے، کوئی کھائی نہیں، کوئی گڈھا نہیں،
کچھ نہیں ہے، صاف ستھرا راستہ، وہ اطمینان سے گاڑی لیے چلا جا رہا تھا۔ اچانک راستہ خراب ہو گیا، اچانک راستہ تنگ ہو گیا، اچانک کھائی آ گئی اور گاڑی گر گئی۔ اگر آگے راستہ خراب تھا تو آپ نے ہاں سائن کیوں نہیں لگایا کہ بس یہاں رک جاؤ، آگے نہ بڑھو؟ ہم نے تو آپ کے اس سائن کو دیکھا تھا جس میں لکھا تھا آگے بڑھتے جاؤ، ہم آگے بڑھتے گئے۔ ہم آئے شاہراہ حیات پہ چلنے کا سائن دیکھا، آتی اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صاف ستھرا چوڑا وسیع بہترین ہائی وے ہے نا، اس کے بعد ہے پر رسول، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کا راستہ کون سا ہے؟ صاف ستھرا پاکیزہ، کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی نقص نہیں، کمال ہی کمال ہے، ہم تو بڑے اطمینان سے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد راستہ آیا اولی الامر کا راستہ، یہاں پر بھی کیا رکیں گے؟ جائیں نہیں، بورڈ لگا ہے جاؤ۔ وہاں جب راستے پہ چلے تو معلوم ہے کہ گناہ کا راستہ ہے، جگہ جگہ کھائیاں ہیں، گڈھے ہیں، گر گئے، گاڑی چکنا چور، ہمارا وجود زخمی ہو گیا۔ ذمہ دار کون ہے؟ خدا یا ہم؟ خدا ذمہ دار ہے۔ ہم تو سمجھے جیسا اللہ جیسا رسول ویسے یوں الامر بھی ہے، کیونکہ آرڈر تو وہی ہے نا، جاؤ آگے بڑھو۔ اگر ان میں عیب تھا، نقص تھا، تو اللہ کو روک لینا چاہیے تھا، لا تطیعوا، مت ان کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ افراد نہیں ہیں جن کا دامن داغدار ہے، جن کے دامن پہ دھبے ہیں، جو گنہگار ہیں، بلکہ جس طرح سے رسول کا دامن بے نقص ہے، جیسے خدا کے ہاں گناہ، انحراف، کجروی، اس کا امکان نہیں ہے، جو اس کا بتایا ہوا راستہ ہے بالکل صاف اور ستھرا راستہ ہے، اسی طرح سے اولی الامر کا راستہ بھی بالکل صاف اور ستھرا راستہ ہے۔ خود یہ آیت گواہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ہر شخص نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اولی الامر میں امام حسن بھی آ جائیں گے، معاویہ بھی آ جائے گا، علی بھی آ جائیں گے، معاویہ بھی، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر آگے بڑھنے کا حکم مل رہا ہے تو راستہ صاف ستھرا راستہ ہے، آگے کوئی کھائی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی کھائی ہوتی تو یقیناً خداوند عالم اس کا اعلان پہلے سے کر دیتا۔ ابھی میں نے اعجاز قرآن کے بارے میں عرض کیا تھا نا کہ قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن ابھی کہتا ہے تو اٹھو، ابھی کہتا ہے بیٹھو۔ کیا فرض کیجئے کہ ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی چائے نہیں پیا، اس کے بعد میں کہتا ہوں اور روزانہ دو تین کپ چائے پی لیتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں آپ کی بات تو تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایک طرح سے آپ کہتے ہیں زندگی میں میں نے کبھی چائے پی نہیں، چائے کو ہاتھ نہیں لگایا، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو تین کپ چائے روز پی لیتا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یا یہ بات غلط ہے یا وہ بات غلط ہے۔ قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے، تضاد قرآن میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم اولی الامر میں ان سب لوگوں کو شامل مان لیں جن کی اطاعت کا حکم یہاں اللہ دے رہا ہے، جنہیں ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر اللہ بنا رہا ہے، اگر وہ بھی لیڈر ہیں جو معصوم ہیں، وہ بھی لیڈر ہیں جو گنہگار ہیں، وہ بھی لیڈر ہیں جو خائن ہیں، جو اسراف کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، سب کے سب اگر ہمارے لیڈر ہیں اور سب کی اطاعت کرنے کا حکم یہاں اللہ دے رہا ہے، تو معاف کیجیے گا، قرآن تضاد کا شکار ہو جائے گا۔ کیونکہ بہت سے مقامات ہیں جہاں بہت سے لوگوں کی اطاعت سے اللہ روک رہا ہے، بہت سی آیتیں ہیں جہاں اللہ روک رہا ہے، اللہ کہتا ہے گنہگاروں کی اطاعت مت کرنا، کافروں کی اطاعت نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو، جو تمہارے پروردگار نے حکم دے دیا ہے، ڈگمگاؤ نہیں وہاں پر کہ اللہ کے حکم کو مانے گی، نہیں، اللہ کے حکم کو مانو اور ثابت قدم رہ جاؤ۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کسی بھی کافر یا کسی بھی گنہگار کے حکم کو نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ خب ایک طرح سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولی الامر کی اطاعت کرو چاہے کوئی بھی ہو، اولی الامر کی اطاعت کرو چاہے وہ گنہگار ہو۔ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ گنہگار کی اطاعت نہ کرو۔ ٹکراؤ ہے کہ نہیں دونوں میں؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں گنہگار کی اطاعت کرو، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں گنہگار کی اطاعت نہ کرو۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر ہو چاہے حاکم، جس کے ہاتھ میں پاور آ گیا وہ حاکم ہے آپ کا، وہ ہے آپ کا جو ہے ولی امر، آپ ولی امر کی اطاعت کریں۔ ایک طرف سے کافر ولی امر، کافر قائد، کافر لیڈر کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کافر کی اطاعت نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ.
کسی بھی کل کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ کسی خاص کو استثنا کر دیا گیا ہے، کسی بھی
پاست قسم کھانے والے کی اطاعت مت کرنا.
تاج ہمارے لیڈران آتے ہیں الیکشن کے زمانے میں، اس کا کیا قسمیں کھاتے ہیں،
کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں،
یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دنیا کو بہشت بنا دیں گے، ووٹ مل گیا، الیکشن جیت گئے، ہو گئے بنی آپ کریں کی اطاعت. قرآن کہتا ہے لا تطع کل حلاف مہین. ایک طرف سے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ حلاف مہین کی اطاعت مت کرو، دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حلاف مہین کی اطاعت کرو. یہ تو تضاد ہو گیا نا، یہ ٹکراؤ ہو جائے گا. ولا تتبع سبیل المفسدین، قرآن منع کرتا ہے فساد پھیلانے والوں کی، کرپٹ لوگوں کی، کہ راستوں کا اتباع مت کرو، ان کی پیروی مت کرو. ایک طرف سے منع کر رہا ہے کہ کرپٹ لوگوں کی راستے کی پیروی مت کرو، اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ولی امر ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، معاویہ ہو، یزید ہو، مروان ہے، کوئی بھی، کیونکہ ولی امر ہیں، زیادہ ان کی اطاعت کرو. یہ تضاد ہو جائے گا، تضاد ہو جائے گا تو قرآن پھر اللہ کی کتاب میں پھیلائے گا، اس کا کتاب میں خدا ہونا مشکوک ہو جائے گا. ولا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. دیکھو اسراف کرنے والے کی اطاعت مت کرنا. معاویہ کافی افسر بنا رہا ہے، گرین ہاؤس محل بنا رہا ہے، دولت خدا سرمایہ اسلام کا یہ جو ہے ضیاع کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہاں بھی کہتا ہے قرآن کی ان کی اطاعت مت کرو، اور آپ کہتے ہیں چونکہ ولی امر ہو گئے ہیں لہذا ان کی اطاعت کرو. کیا کریں، کریں کہ نہ کریں؟ اگر یہاں اطاعت کر لیتے ہیں تو اس آیت کے مطابق ہم گنہگار، اور اگر اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر اس آیت کے کہنے کے مطابق گنہگار ہو جائیں گے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ. ان لوگوں کی کبھی اطاعت نہ کرنا جو کبھی گمراہ رہ چکے ہیں، تو کبھی گمراہ کبھی رہ چکے ہیں، آج کی بات نہیں ہو رہی ہے. قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، ٹھیک ہے گناہ کے بعد توبہ قبول ہے، گناہ کے بعد توبہ قبول ہو جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہیں، یہ قبول، توبہ کر کے انہیں جنت بھی مل سکتی ہے. الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام سے پہلے جو خطائیں آپ کرتے رہے، اسلام لانے کے بعد ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، جنت میں آپ جنت میں جا سکتے ہیں، آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن آپ قائد نہیں بن سکتے، امام نہیں بن سکتے، پیشوا نہیں بن سکتے. لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، جو ماضی میں گمراہ رہ چکے ہیں. اب آپ نہ کہیں کہ وہ یزید بھی ولی امر ہو جائے گا، معاویہ بھی ولی امر ہے، فلاں بھی سب کے سب ولی امر ہے، نہیں، ان کے ماضی کو دیکھ لیں، کھنگال لیں. آپ تاریخ ہم سے نہ پوچھیں ولی امر کون ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جن جو گمراہ رہے ہیں کسی زمانے میں، وہ ولی امر نہیں بن سکتے، ولی امر میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اسراف کیا ہے، اسراف کرتے رہے ہیں، فسادی عناصر کبھی بھی قائد نہیں بن سکتے ہیں، لیڈر نہیں بن سکتے. گنہگار افراد جو گناہوں میں غرق ہیں، وہ کبھی بھی ولی امر کے صف میں نہیں آ سکتے ہیں، جن کی اطاعت کا خدا حکم دے رہا ہے، کیونکہ وہاں اطاعت کا حکم دے رہا ہے، یہاں بھی اطاعت سے روک رہا ہے. یقیناً ولی امر سے مراد کون ہے؟ ولی امر سے مراد وہ ہیں جو گنہگار نہیں ہیں، ولی امر سے مراد وہ ہیں جو کافر نہیں ہیں، ولی امر سے مراد وہ ہیں جو پست نہیں ہیں، معمولی باتوں پر قسمیں نہیں کھایا کرتے ہیں، ولی امر سے مراد وہ ہیں جو سماج میں کرپشن نہیں پھیلاتے ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، ولی امر سے مراد وہ افراد ہیں جو زمین میں فساد نہیں پھیلاتے ہیں، جو پہلے گمراہ نہیں تھے. یہ صفات جن کے اندر ہوگی وہی لوگ ولی امر کہلانے کے حقدار ہیں. تو قیادت، لیڈرشپ، امامت ایک ضرورت ہے جسے ہر کوئی مانتا ہے. کون بن سکتا ہے؟ قرآن کی نگاہ میں یہ صفات. قرآن نے صرف صفات پر اکتفا نہیں کیا، خدا نے، بلکہ صفات کو بیان کرنے کے بعد مستاق بھی بتا دیا، مستاق بھی بتا دیا کہ کون اس سے مراد ہے، کون ہے جو پہلے سے گمراہ نہیں تھے. عصمت کس کے یہاں عصمت پائی جاتی ہے؟ کون معصوم ہے؟
ورنہ اگر نام دیکھے نہ چلے گئے ہوتے ہیں پریشانی ہو جاتی، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہ ہوتا، نہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے ان کے اندر یہ اوصاف ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا عداوتیں دشمنیاں، ابھی ان میں کیا برا ہے، ابھی کیا پتا آپ کو، بعد میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ کوئی عیب پیش نہیں کر سکتے ہیں، اب بعد میں دیکھیے گا بھی کیا، اور ابھی ابھی مصلحت نہیں کہ میں بیان کو جانتا تو ہوں مگر ابھی بیان نہیں کروں گا۔ تو ایک شبہ ہمیشہ سماج کے اندر لوگوں کے سلسلے میں قائم رہتا۔ دادا پروردگار نے ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب نام بھی لے لیا، امامت ضروری، امامت کے اوصاف ہو، امام کا معنی پیشوا، لیڈر، رہنما۔ قرآن مجید میں دو طرح کے امام پیش کیے گئے، امام نار اور امام نور، امام نار بھی ہیں اور امام نور بھی ہیں، وہ امام جو لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی امام ہے، اور وہ امام جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی امام ہے۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ایسے بھی امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ایسے اماموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں اور نہیں۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور وہ بھی امام ہیں، وہ بھی امام ہیں جو ہمارے امر کی رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے دین کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے نیک کاموں کی، وہ اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنے کی، وہ ایتا الزکات زکات ادا کرنے کی، وہ کانوا لنا عابدین، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف ہمارے احکام کے پابند ہیں، کبھی بھی یہ ہمارے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دو طرح کے امام قرآن نے پیش کر دیے۔ یہ سارے صفات اوصاف بیان ہو گئے، بیان ہونے کے بعد اب باری آ رہی ہے کہ شخص کو مشخص کر دے، معین کر دے کہ پیغمبر کے بعد امام کون ہے۔ جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، متفقہ طور پر۔ پیغمبر کی کل عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ 40 برس کی عمر میں رسالت کا اعلان کیا، 3 سال تک خفیہ دعوت چلتی رہی، 10 سال تک علوی دعوت، 13 سال، 13 سال کا عرصہ مکے میں گزرا، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مختلف حالات سے پیغمبر گزرے، یہاں تک کہ جب سن 10 ہجری آیا ہے، جب پیغمبر کی عمر 63 برس کی ہو چکی ہے، اور پیغمبر اب حج کرنے جا رہے ہیں، حج کا اعلان کر دیا گیا، سارے لوگ پیغمبر کے ہمراہ، جن کو بھی شوق تھا حج کرنے کا، فرض کیجئے کہ آج اعلان یہ ہو جائے کہ اس سال حج میں آیت اللہ سیستانی بھی آ رہے ہیں، آیت اللہ خامنئی آ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو اگلے سال چلے جائیں گے، 2 سال کے بعد حج کرنے جائیں گے، حج کا ارادہ ہے، کہیں گے لاؤ اسی سال کیوں نہ حج کر لیں، شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، حج کا شوق تو اپنی جگہ پر ہے ہی، فریضہ حج تو ہے ہی، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر کے تھوڑا سا اور شوق بڑھ جاتا ہے، کہیں آج اطلاع مل جائے کہ اس سال حج میں امام زمانہ کی بھی زیارت ہو، وہ بھی تشریف تشریف لاتے ہیں ہر سال، لیکن زیارت نہیں ہو پاتی، دیکھیے کیا عالم ہوگا، جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی جائیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے قرض لے کر کے جائیں۔ اعلان ہوا کہ حضور حج میں آ رہے ہیں، حضور حج میں آ رہے ہیں، مجمع ٹوٹ پڑا چاروں طرف سے، ہر طرف سے لوگ ہجوم لا رہے ہیں حج میں شرکت کرنے کے لیے۔ پیغمبر نے حج انجام دیا، حج کر کے پلٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ غدیر کے مقام پر پہنچے، غدیر خم، خم جگہ کا نام ہے، غدیر اس تالاب کو کہتے ہیں، غدیر خم، غدیر یعنی تالاب، اور خم وہ جگہ تھا، خم کی مقام پر جب پہنچے ہیں جہاں سے راستے بڑھتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ 124,000 جو انبیاء کی تعداد ہے، ہر بعضوں میں اس سے کم کی رات ہے، بعضوں میں اس سے زیادہ کی ہے روایتیں، تھوڑے بہت آگے پیچھے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ 124,000 تھے کہ 20,000 تھے کہ 25,000 تھے کہ 20,000 تھے، ایک کثیر مجمع تھا بہرحال، کیونکہ گنتی گننا اس وقت اتنا آسان کام نہیں تھا، تخمینہ ایک اندازہ لگایا جاتا تھا، بہرحال کسی کا اندازہ 124,000 کا، کسی کا 130,000 کا، کسی کا 110,000 کا، لیکن کثیر تعداد موجود تھی حجی کی۔ یہ سب اتفاقی مسئلہ ہے، شیعہ سننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیغمبر جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغ رسالته والله یعصمک من الناس. اے رسول، آپ پہنچا دیں اس چیز کو جو آپ پر پہلے نازل کی جا چکی ہے، اور اگر آپ نے اس چیز کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. اور آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. آیت نازل،
اب آیت نازل ہے رسول بل ما انزل الیک،
ما جو آپ پر، جو ہے کیا چیز، ساری بحث یہیں پر ہے،
جو آپ پر نازل ہو چکا ہے پہلے سے،
اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیں.
اگر آپ نے، اب بھائی وہ جو ہے وہ دین سے تو باہر نہیں نہ ہے،
وہ جو اس دین کے اندر ہی ہے، اس جو کو تلاش کرنا ہے کیا ہے.
خود دین میں ہمارے کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں، یا اصول ہیں یا فروع ہیں، یا عقائد ہیں یا اعمال ہیں، اس جو میں کون سی چیز ہے.
توحید، توحید تو پہلا پیغام ہے. 23 سال پہلے سب سے پہلی بات جو پیغمبر نے پیش کی تھی، کیا پیش کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
سب سے پہلا پیغام جو پیغمبر نے پیش کیا وہ تو توحید کو پیش کیا تھا. تو توحید تو یہ نہیں ہو سکتی،
نبوت ہے.
23 سال سے لوگ نبی مانتے چلے آ رہے ہیں، یا ایھا الرسول، خود خطاب ہی ہو رہا ہے. سارا جھگڑا کفار قریش اسی چیز کا تھا، اتنی ساری جنگیں اسی میں لڑی گئی ہیں. یہ سارے کے سارے جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ کاہے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں؟ ان کو جو ہے رسول ہی مان کے تو آئے ہیں، رسالت بھی نہیں ہے.
معاد ہے قیامت، اور قیامت کی پیغمبر نے مکے میں بیان کیا تھا. سورہ قاریہ، سورہ یہ جو ہے زلزال، قرآن کی اور بہت ساری آیتیں گواہ ہیں کہ قیامت کا تصور بھی پیش کیا جا چکا تھا. روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خمس ہے، جہاد ہے. روزہ، جہاد، خمس، زکات سن 2 ہجری میں آ چکا ہے، سن 2 ہجری میں اس کو بیان کیا. حج ہے، حج تو کر کے آ رہے ہیں، حج بھی نہیں ہے.
امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، ساری زندگی پیغمبر کی اسی میں صرف ہوئی ہے، اچھائی کی دعوت دینے میں، برائی سے روکنے میں. اور ایسی کوئی چیز ہے جس کو پیش کرتے ہوئے پیغمبر کو وحشت ہو رہی، گھبرا رہے ہیں پیغمبر. پیغمبر نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ تو اس وقت پیش کیا تھا جب مکے میں اکیلے تھے، تنہا تھے. جو پیغمبر اس وقت نہ ڈرا، وہ آج 1,24,000 دوستوں کے مجمع میں کیا ڈرے گا؟
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا بچا، کیا کیا چیز ہے؟
کوئی ایسی ہی چیز اہم ہے جو ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. پتہ چلا کہ وہ چیز پہنچانا ہے جو محافظ توحید بھی ہے، محافظ نبوت بھی ہے، محافظ نماز بھی ہے، محافظ روزہ بھی ہے، محافظ حج بھی ہے، محافظ زکات بھی ہے. وہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ امامت اور ولایت کا مسئلہ ہے. اگر امامت اور ولایت ہے تو توحید بھی باقی رہے گی، اگر امامت اور ولایت ہے تو نبوت بھی باقی رہے گی. یہی محافظ امامت، یہی محافظ توحید ہے، یہی محافظ نبوت ہے، یہی محافظ اصول ہے، یہی محافظ فروع ہے. یہی وجہ ہے جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مرو میں پہنچے ہیں، اور وہاں کے اوپر لوگوں نے حدیث پوچھی آپ سے کہ آپ پیغمبر کوئی حدیث دیں. ہزاروں لکھنے والے موجود، امام نے محمل سے سر نکال کے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ توحید میرا مضبوط قلا ہے، جو توحید میں شامل، اس قلعے میں شامل ہو گیا، ہمارے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد امام نے سر دوبارہ باہر نکالا، لیکن بشرطہا و شروطہا، یہ قلعے توحید اس وقت باقی رہے گا، کچھ شرطیں ہیں. وہ انا من شروطہا، میں امام رضا جو 8ویں کڑی ہوں سلسلہ امامت کی، امامت شرط ہے اس قلعہ توحید کے لیے. اگر امامت نہیں ہے تو قلعہ توحید بھی باقی نہیں. اب یہاں پر اس کے علاوہ کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنا اہتمام، آگے جانے والوں کو واپس بلایا جائے، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جائے، چلچلاتی دھوپ، اس میں پیغمبر اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں. تو سوائے ولایت اور امامت کے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور ہوا بھی یہی، ہوا بھی یہی، صرف شیعوں کے کہنے کے مطابق نہیں،
شیعہ سنی دونوں متقید ہیں. علامہ عینی مرحوم نے کتاب الغدیر میں 400 سنی علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، ایک دو نہیں، 400 قدیمی علماء، آج کے بھی نہیں، جو صدر اسلام سے قریب ہیں، نزدیک ہیں، جو اثر پیغمبر کو زیادہ بہتر درک کر سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے. 400 کا ہے کہ جس وقت پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر رکے، آگے رہ جانے جو لوگ آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، پالانا شکر کا ممبر بنا، اس پہ جا کر کے خطبہ دیا رسول نے، اور ایک ایک چیز کے لوگوں سے گواہی لی. یہ ماں کیا ہے؟ کیا میں نے تم تک توحید نہیں پہنچایا؟ جی پہنچا چکے. نبوت کا اعلان نہیں کیا؟ کر چکے. نماز کا ایک ایک چیز کا اعتراف، فالو بلا فالو بلا بلا بلا، ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، سب چیز کا اعتراف لینے کے بعد پھر پیغمبر نے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ، پیغمبر کہتے ہیں کہ الست اولا بکم من انفسکم، ایک اعتراف اور لیتے ہیں، کیا میرا اختیار تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ پیغمبر کا اختیار ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ، کیا مطلب؟ مانا کیا اس کا؟ مانا یہ کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے سونے کے لیے، پیغمبر کہتے ہیں جاگتے رہو، اس کی بات مانی جائے گی ہماری یا پیغمبر کی؟ ہمارا دل چاہ رہا ہے بازار جانے کا، پیغمبر کہتے ہیں میدان جنگ میں چلو، اس کی بات مانی جائے. ہمارا دل چاہ رہا ہے جنگ کرنے کا، لڑنے کو جی چاہ رہا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں سلو کر لو، اس کی بات مانی جائے. ہماری خواہش مؤخر، رسول کا فرمان مقدم. الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں، آپ کا اختیار ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ ہمارے دوست ہیں، کسی دوست کا اتنا اختیار ہوتا ہے کسی کے اوپر؟ نوکر ہیں ہمارے، کسی نوکر کا اتنا اختیار ہوتا ہے؟ حاکم ہی کا تو ہے نا، ولی ہی کا اتنا اختیار ہوتا ہے. الست اولا بکم، یہ اور بات ہے کہ حکام آج زبردستی اپنا یہ حق منواتے ہیں اور وہاں لوگ خود سے مان رہے ہیں، خود سے مان رہے ہیں، ہاں ہاں آپ کا حق ہے ہمارے اوپر. یہ اعتراف لینے کے بعد پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے میں اولا بالتصرف ہوں. یہاں تک سب مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. اب بحث یہاں پہ آ کے رہ جاتی ہے کہ مولا کا مانا کیا ہے، پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی وہ مولا تو ہم بھی مانتے ہیں، ہاں ہاں پیغمبر نے کہا ہے، ہم تو علی کو مولا نہیں مانتے. اگر مولا کا مانا دوست کا ہے، آخر اتنا سارا مقدمہ، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کھودا پہاڑ نکلا، اتنا سارا آپ نے ہنگامہ، آگے چلے جانے والوں کو واپس بلاؤ، پیچھے رہ رہے ہو انتظار کرو، قرآن کی آیت سے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، ساری نبوت بیکار، رسالت بیکار، ڈریے نہیں اللہ آپ کو. دوستی کے اعلان میں بھی کیا سی بات تھی، علی دوست ہیں، مگر دشمنی کسی کو تھی علی سے؟ کوئی تھا جو علی کو دوست نہیں مانتا تھا؟ اتنے سارے ہنگامہ میں یہی کہنا تھا، آپ کا گھر جانے کی جلدی تھی، بیوی بچوں سے ملنے کی، آپ نے اتنا ٹائم برباد کیا، بس یہ تو پہلے ہی سے مانتے ہیں. کس کو دشمنی تھی علی سے؟ کوئی دشمن تو نہیں تھا علی کا، ہے کوئی اعتراض کرنے والا کہ ہمیں دشمنی تھی علی سے؟ اور اگر تھی تو جس سے تھی اس سے کہہ دیتے، اتنے سارے لوگوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ایسی کون سی چیز ہے؟ چلیے بالفرض کسی نے کسی کو دوست نہیں مانا، اسے دین کا کیا تعلق ہے؟ کہ پورا دین ہی ختم، ہمارا آپ کا جھگڑا اگر ہو گیا تو ہمارے آپ کے مسئلہ ہے، اس کے دین سے کیا تعلق ہے؟ مولا اسی معنی میں ہے جس معنی میں پیغمبر مولا ہے. پیغمبر مولا کس معنی میں؟ اعتراف لیا ذرا، الست اولا بکم من انفسکم، پیغمبر کے مولا ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی پیغمبر کا اختیار ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہے. پیغمبر اس معنی میں اگر مولا ہے تو علی بھی اسی معنی میں مولا. ابس در مانیے من کنت مولا میر دی ہر سو، علی مولا ہمن مولا کے پیغمبر دو علی مولا. خام خام مولا کے معنی میں ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرتے ہو، علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں پیغمبر مولا ہے. خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی علی کو اسی معنی میں مولا مانیں جس معنی میں پیغمبر نے بیان کیا. ہم زبان سے تو علی کو مانتے ہیں اولا بھی تصرف کے معنی میں، لیکن عملاً بھی ہم نے بھی یہی کر رکھا ہے، ہم بھی عملاً ولایت کو دوستی سے آگے نہیں لے جا رہے، صرف محبت کا اظہار، زبان سے اظہار محبت، لیکن عملی زندگی میں افسوس ہے کہ ہم بھی مولا سے دور ہیں. خدایا ہم سب کو توفیق عنایت فرما، ماہ رمضان کی برکتوں کا تجھے واسطہ ہے کہ ہماری زندگی ولایت علی کے سائے میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Gracias.